بسم الله الرحمن الرحیم. بات یہ ہو رہی تھی کہ لفظ اسرا اور لفظ معراج میں بعض لوگوں نے فرق کیا ہے. اسرا کا تعلق ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ المکرمہ سے لے کر کے مسجد اقصی تک کا سفر. چونکہ اس کو رات میں یہ سارا سفر ہوا تھا اور اسرا بھی رات میں چلنے کو کہتے ہیں, جیسے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی ہے, ان اسری بعبادی لیلن انکم متبعون. اور جزء ثانی کو معراج کہا جاتا ہے. اب سوال ایک بڑا یہ کھڑا ہوتا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کس پر ہوا. تو اتنا تو طے شدہ ہے کہ مکہ سے لے کر کے مسجد اقصی تک براق پر ہوا, لیکن مسجد اقصی سے آگے کیسے ہوا تو بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سفر بھی براق پر ہوا, بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے ایک سیڑھی لائی گئی اور اس سیڑھی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مبارک ہوا. دونوں روایت کے درمیان کے اندر تطبیق اس طریقے سے دیتے ہیں کہ صخرۂ بیت المقدس جو ہے, جو پہلے قبلہ تھا, وہ سفید رنگ کی ایک بڑی چٹان ہے جو سنہرے رنگ کا گنبد تصویروں میں دکھلایا جاتا ہے. یہ دراصل صخرۂ بیت المقدس کے اوپر کا گنبد ہے, اس کے نیچے صخرہ ہے اور وہی پہلا قبلہ تھا. وہاں سے حضور کا معراج کا سفر ہوا. تو کہتے ہیں اس صخرہ سے لے کر کے آسمانوں تک ایک سیڑھی لگا دی گئی اور حضور براق پہ بیٹھے اور براق پھر سیڑھی پہ چڑھا اور سیڑھی کے ذریعے سفر ہوا. گویا کہ سیڑھی پر حضور کو خود چلنا نہیں پڑا بلکہ سیڑھی بھی طے فرمائی براق کے ذریعے سے, اور براق چل رہا تھا سیڑھیوں کے اوپر. اس طرح آسمانوں کا آپ کا سفر ہوا. اب یہ واقعہ کب پیش آیا؟ کئی اقوال ہے اس سلسلے کے اندر. ایک رائے یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے 12ویں سال میں ربیع الاول کے مہینے میں معراج کا واقعہ پیش آیا. دوسرا قول یہ ہے کہ 27 ربیع الآخر کو یہ واقعہ پیش آیا. تیسرا قول یہ ہے کہ 17 رمضان کو یہ واقعہ پیش آیا. مشہور قول یہ ہے کہ 27 رجب کو یہ واقعہ پیش آیا. اتنی بات ہے کہ طائف سے واپسی کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے, اور طائف میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مظالم ہوئے اور حضور نے جو اہل طائف کی سختیاں برداشت فرمائی, تو اس کے 2 نقد انعام دنیا کے اندر ملے. ایک نقد انعام تو یہ ملا کہ آپ طائف سے تشریف لا رہے ہیں اور جنات کی جماعتوں نے حاضر ہو کر کے آپ سے قرآن سن کر کے ایمان قبول کیا. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن, یہ طائف سے واپسی کا واقعہ ہے ایک روایت کے مطابق. اور دوسرا معراج, یہ دونوں طائف کی سختیوں کو برداشت کرنے کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے فوری دیے گئے 2 انعامات ہیں. اب ہجرت سے پہلے یہ واقعہ ہو چکا, البتہ صحابہ میں اس میں بھی اختلاف ہے کہ معراج کتنی مرتبہ ہوئے. تو اتنی بات تو طے شدہ ہے کہ بیداری کی معراج ایک مرتبہ ہوئے، اور منامی معراج متعدد مرتبہ ہوئے ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ بیداری کی معراج بھی ایک مرتبہ ہوئے اور منامی معراج بھی ایک مرتبہ ہوئے، دونوں معراج ایک ایک مرتبہ ہوئے. بعض حضرات تو اس کے بھی قائل ہیں کہ مسجد اقصی والا سفر الگ ہے، آسمانوں والا سفر الگ ہے، دو الگ الگ راتوں کے قصے ہیں. اس کے بھی بعض حضرات قائل ہیں، لیکن جمہور کی رائے یہ ہے کہ ایک ہی رات میں مکہ المکرمہ سے قدس، قدس سے ساتوں آسمان اور اس کے اوپر، اور پھر واپسی مکہ المکرمہ، یہ بیداری کے اندر ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا. پھر یہ ہے کہ منامی طور پر ہو سکتا ہے کہ متعدد مرتبہ منامی طور پر حضور کو یہ سعادت حاصل ہوئی ہو. معراج حضور سے پہلے کسی نبی کو یہ سعادت حاصل نہیں ہوئی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات میں سے ہیں. اب رہا یہ کہ قرآن کی ایک آیت کے اندر اس کو رویا سے تعبیر کیا گیا ہے، وما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا بالحق، تو بعض حضرات نے اس کی تفسیر یوں کی ہے کہ ایک رات کی تھوڑی سی گھڑیوں میں، چند گھڑیوں میں اتنا اطول ترین سفر ہو جاوے، یہ ایسا ہے جیسے کہ کوئی خواب دیکھ رہا ہو. تو آیت میں جو فرمایا وما جعلنا الرؤیا التی اریناک، تو آیت میں اس کو رویا سے کیوں تعبیر کیا گیا؟ کہ مثل رویا ہے، یعنی جیسے کہ کوئی آدمی کوئی عجوبے کی بات کرے کہ کل شام جمعرات سے چھٹی تھی، آج جمعہ کو دیکھو میں سبق میں حاضر ہوں، اتنے وقت میں تو میں وہاں 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 یہاں سب جگہ جا کر کے آ گیا. تو ساتھی لوگ کیا کہتے کہ تو گیا ہے یا خواب دیکھا تو نے اس طرح. تو سرعت اور مسافت بعیدہ اور چند گھڑی، یہ سب چیزیں ایسی ہے کہ اس کے اندر اتنا لمبا چوڑا سفر یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کسی نے خواب دیکھا ہو، اس لیے اس کو خواب کے رویا کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے. نمبر دو، عامتاً انسان خواب کے اندر خوارق عادات چیزوں کو زیادہ دیکھتا ہے کہ بھائی میں آج جو ہے دودھ کے تالاب میں نہا رہا تھا، میں آج جو ہے شہد کے کنویں سے ڈول بھر بھر کے شہد نکال رہا تھا. خواب میں ایسی چیزیں انسان عام طور پر دیکھتا رہتا ہے، اور خواب کے اندر خوارق کا دیکھنا یہ عام ہے اور لوگوں کی عادت میں رائج ہے. لہذا جس منکرین نے، مکہ میں عام طور پر لوگوں نے انکار کیا معراج کا، تو جن منکرین نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان اقدس سے جب معراج کی بات سنی، تو بعض لوگوں نے ان کے اعتبار سے احتیاطاً کیا رد عمل کہا؟ شاید محمد نے کوئی ایسا خواب دیکھا ہوگا، شاید انہوں نے کوئی منامی چیز دیکھی ہوگی. یہ کیسے ہو جائے کہ یہاں سے لے کر بیت المقدس اور شام اور ساتوں آسمان رات کی چند گھڑیوں میں جا کے آ جائے؟ تو منکرین نے اس کو رویا سے تعبیر کیا، اس کی حکایت گویا کہ نقل کی گئی، وما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا بالحق، کہ وہ جس کو یہ لوگ رویا کہہ رہے ہیں وہ کوئی رویا تھوڑا ہی ہے، وہ تو اللہ نے ایک حقیقی چیز آپ کو جو ہے دکھلائی تھی اور آپ کو حقیقی چیز عنایت فرمائی تھی. بعض حضرات کہتے ہیں تقریباً 34 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منامی معراج نصیب ہوئی ہے، اور ایک مرتبہ جسم معروح معراج نصیب ہوئی ہے. تو 33 منامی ہو گئی اور ایک جسم معر روح ہو گئی، کل 34 مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کی دولت عطا فرمائی. اور معراج کے جسمانی ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے سبحان الذی اسرا بعبدی. عبد کس کو کہتے ہیں؟ عبد تو کہتے ہیں جسم مع روح, اس کا نام عبد رکھا جاتا ہے. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ, اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں انی عبد اللہ. تو عبد کس کو کہتے ہیں؟ جسم مع روح. تو قرآن کے اندر جو حضور کے لیے عبد کا لفظ اس موقع پر استعمال ہوا, یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ جسمانی معراج نصیب ہوئی. دوسرا, منکرین کا انکار یہ بھی معراج جسمانی کی دلیل ہے, اس لیے کہ منامی چیز کو کوئی آدمی مستبعد نہیں سمجھتا کہ خواب میں آدمی بہت کچھ دیکھتا بیٹھتا ہے, کوئی انکار نہیں کرتا. لیکن ان کے انکار اور ہنگامہ آرائی کی وجہ ہی تھی جسمانی معراج. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ انکار کرنے لگے. اور بعض لوگ جو ڈگ مگا گئے اس واقعے کو سن کر کے, یہ ڈگ مگا جانا بھی دلیل ہے معراج جسمانی کی. منامی کی بات تو کون جو ہے انکار کرے, ڈگمگانے والے جو ڈگمگا گئے وہ بھی اسی بنیاد پر ڈگمگا گئے کہ جسمانی معراج کی بات آئی اس وجہ سے. اور لیلن آیت کے اندر نکیرہ ہے, اس کے اوپر جو تنوین ہے برائے تنکیر ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ رات کا معمولی حصہ صرف ہوا تھا اتنے طویل معراج کے سفر کے لیے. اب اس میں دونوں امکان ہیں, یا تو اللہ تعالیٰ نے چند گھڑیوں کو اتنا وسیع بنا دیا حضور کے حق میں جس کو طی وقت کا معجزہ کہا جاتا ہے, یا یہ کہ یہ ممکن ہے کہ وقت روک لیا گیا ہو, وہاں تک پورے عالم کا نظام روک لیا گیا ہو, یہ سب شکل ممکن ہے. بہرحال جسمانی معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئی, اور آخری نبی کی عظمت اس میں ظاہر ہو رہی ہے کہ معراج بھی ختم نبوت کی دلیل ہے کہ جہاں سیر ختم ہوتی ہے وہاں تک نبی پہنچ گئے, یہ بھی ختم نبوت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے. اور ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن اور حدیث اور دین کی بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ اس کا تعلق خالص یقین اور اعتقاد کے ساتھ ہے, کہ بس ہمارے سامنے قرآن سے آئی, حدیث سے آئی, ہمیں اس پر اعتقاد اور یقین رکھنا ہے. اس کی کیفیت کیا ہوگی, کس طریقے سے ہوا, اللہ کے علم کے حوالے کر دو. یہی ہے ایمان کا تقاضا کہ جو بات قرآن حدیث کی عقل میں سمجھ میں آ سکے یا نہ آ سکے, آدمی اس کے اوپر خالص اعتقاد رکھے, یہ ہے اصل ایمان کی چیز. معتزلہ گمراہ کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ انہوں نے نصوص کی بات کو عقل کے تھرمومیٹر سے جانچا, جہاں عقل میں سمجھ میں نہیں آیا تو انہوں نے انکار کر دیا. یہی گمراہی کی بنیادی چیز ہے. اس لیے کہ انسان کی عقل محدود ہے, وحی کی باتیں غیر محدود ہیں. غیر محدود باتیں محدود میں کیسے سما سکتی ہے؟ جی,
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الفصل الاول روی عن قتادہ عن انس بن مالک عن مالک بن صعصعہ رضی اللہ عنہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثہ عن لیلۃ اسری بہ بینما انا فی الحطیم وربما قال في الحجر مزدجعا إذا تاني آت فشق ما بين هذه إلى هذه يعني من فقرة نخله إلى شجرته فاستخرج قلبي ثم أتيت بطست من ذهب مملوء إيمانا فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد وفي رواية ثم غسل البطن بماء زمزم ثم مليئ إيمانا وحكمة.
بس یہ حضرت قتادہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, مالک ابن صعصعہ سے نقل کرتے ہیں. کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بات سنائی معراج والے اس سریہ بھی جس میں حضور کو آسمانوں کے اوپر لے جایا گیا. حضور نے فرمایا کہ میں حتیم کے اندر تھا, اور حتیم کو ہجر سے بھی تعبیر کرتے ہیں, ہجر کے معنی دیوار, کذب اصحاب الحجر المرسل, تو دیوار حتیم دونوں ایک ہی معنی کے اندر ہے. اب حضور کہاں تھے؟ یہاں تو آیا کہ حضور حتیم میں آرام فرما رہے ہیں, دوسری روایت میں حضرت ام ہانی کے مکان میں ہیں, تیسری روایت میں کہ حضور اپنے گھر میں تھے, چوتھی روایت میں کہ شیعب ابی طالب میں تھے, چار الگ الگ روایت ہیں. تو تطبیق اس طریقے سے دیں گے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے مکان میں آرام فرما رہے تھے, اور وہاں حضور آرام فرما رہے تھے اسی لیے اس مکان کو حضور نے اپنے مکان سے تعبیر فرمایا. جیسے کہ بہت قریبی رشتے دار کے مکان کو آدمی اپنا ہی مکان کہتا ہے, اس طریقے سے. اور حضور کی چچا زاد بہن ہوتی ہے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو تھا مکان اصل میں حضرت ام ہانی کا, لیکن قریبی رشتے داری, پھر حضور وہاں آرام فرما رہے ہیں, اس اعتبار سے حضور نے اس کو اپنے مکان سے تعبیر فرمایا. اور ام ہانی کا مکان تھا شیعب ابی طالب کے اندر, اسی لیے تینوں چیز اپنی جگہ صحیح ہو گئی, ام ہانی والی بھی روایت بھی, اپنے مکان والی بھی, شیعب ابی طالب والی بھی. اب یہ روایت جس کے اندر ہے کہ میں حتیم میں ہوں, تو اولاً جبرائیل تشریف لائے حضرت ام ہانی والے مکان میں, اور چھت مبارک سے آئے, چھت کھلی حضرت ام ہانی کی, اور جبرائیل اتر کے تشریف لائے, حضور کو جگایا. لیکن حضور کی ابھی نیند باقی تھی, تو حضور حضرت ام ہانی کے مکان سے اٹھے اور حتیم میں جا کے دوبارہ سو گئے. تو پھر جبرائیل نے وہاں جا کے دوبارہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا, اور پھر آگے کی ساری کاروائی ہوئی. تو جن روایتوں میں انا فی الحتیم آیا ہے, تو سمجھو کہ روایت کا اول حصہ نہیں ہے کہ حضرت ام ہانی کے مکان سے جبرائیل نے آپ کو بیدار کیا, پھر بیدار ہو کر کے حضور تشریف لائے حتیم میں, آپ کی نیند ابھی باقی تھی, پھر وہاں آپ نے تھوڑی دیر آرام فرمایا, پھر جبرائیل نے دوبارہ وہاں آ کر کے آپ کو بیدار کیا. مستجیعاً, آپ وہاں پر آرام فرما رہے تھے. اذ اتانی آتیم, جبرائیل آئے, فشق ما بین ہاذہ الى ہاذہ, یہ چیرنے والا واقعہ وہی حتیم کے سامنے پیش آیا, کعبہ کے سامنے. یہ ہے شق صدر, چوتھی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, چونکہ آسمانوں پر لے جانا ہے نا, تو وہاں کے صفات اور ملکوتی اوصاف آپ میں منتقل کرنا تھا. جیسے کہ حج کے لیے جاتے تو بہت سارے انجیکشن لگواتے ہیں, ویکسین کرواتے ہیں, اور پھر اس کا کارڈ لے کے جانا پڑتا ہے تاکہ وہاں کی آب و ہوا کے موافق آپ کی طبیعت ہو جائے اس کے لیے. تو چونکہ آسمانوں کا سفر تھا, تو وہاں کے ماحول کے موافق آپ کی طبیعت اقدس ہو جائے, اسی لیے یہ چوتھی مرتبہ شق القمر کا واقعہ معراج کے موقع کے اوپر پیش آیا. فشق ما بین ہاذہ الى ہاذہ, اس آنے والے جبرائیل نے یہاں سے لے کر کے یہاں تک کا چیرا, من صغرت نحرہ الى شعرتہ, گردن کیا گھڑا. صغرت نسل میں تو اس کو کہتے ہیں, یہ گردن کا گھڑا ہے نا, چھوٹا سا کھڈے جیسا, یہ صغرت. اور بال, ناف کے بال چلے جاتے ہیں یہ ناف تک, ڈیوٹی تک, پیچھے بھی گزر گئے نا کہ جسد اقدس کے اوپر صرف اتنے بال کی ایک لڑی تھی, باقی پورا بدن مبارک کے اوپر کوئی زائد زیادہ بال نہیں تھے. تو یہاں تک جبرائیل امین نے چیرا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک. فاستخرج قلبی, اور میرے قلب کو جبرائیل نے باہر نکالا. پھر سونے کا برتن لائے, تشت لایا گیا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا. اشکال جواب ہو چکا سونے کا برتن کیوں استعمال کیا گیا. فغسل قلبی, پھر میرے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا. ثم حشیا, پھر اس کو دوبارہ جوڑ دیا گیا, یعنی کہ تانکے وانکے لگا کر کے جہاں دل تھا وہیں پر دل کو رکھ دیا گیا. اللہ کی محبت, اللہ کی عظمت, علم, ایمان, یہ ساری دولت قلب اطہر کے اندر بھر دی گئی. اور قلب اطہر کو سمجھو کہ طویل ملکوتی سفر کے لیے چارج کر دیا گیا, اس کی ریچارج کر دی گئی, تاکہ ملکوتی سفر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسان کر دیا جاوے. اسی لیے بعض حضرات کیا کہتے ہیں کہ جبرائیل ام ہانی کے دروازے سے کیوں نہیں آئے, چھت پھاڑ کے کیوں آئے, تو کہا یہ تمہید تھی کہ ابھی چھت پھٹ رہی, آگے آپ کا سینہ مبارک چیریں گے, اور چیر کر کے اس کے اندر جو ہے علم, معرفت, ایمان کو ہم جو ہے بھرنے والے ہیں. ثم اعید, پھر قلب اطہر کو جہاں تھا وہاں رکھ دیا گیا. ثم غسل البطن بماء, بطن کا مطلب باطن صدر یا باطن قلب, دل کے اندرون کو دھویا گیا زمزم کے پانی سے. ثم ملی ایمانا و حکمتا, پھر ایمان, حکمت اور دانائی بھری گئی. جی
فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح.
اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس براق لایا گیا, ایک جانور لایا گیا. اس پر بعض حضرات یوں حکمت لکھتے ہیں کہ بادشاہ لوگ جب کسی کو اپنے دربار میں بلاتے ہیں تو خود سواری کا انتظام کرتے ہیں. بڑے لوگ جب بلاتے ہیں کسی کو تو کہا ہم آپ کو ٹکٹ بھیج دیں گے, ہوائی جہاز کا, ٹرین کا کنفرم ٹکٹ, آپ تشریف لے آئیے. تو بڑے لوگ جب کسی کو بلاتے ہیں تو مصارف سفر کا خود انتظام کرتے ہیں. تو باری سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تو خود سواری اللہ تعالیٰ نے بھیجی, اور اس سواری کے اوپر سوار ہو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. اب یہ سواری تھی براق, بغل خچر سے سائز میں کم اور گدھے سے سائز میں کچھ بڑا. گھوڑے کی شکل کیوں نہیں ہوئی؟ تو بعض شعرا کہتے ہیں کہ اصل میں گھوڑا جھنگ کے کام میں آتا ہے. ومن رباط الخیل خیل ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم, تو کہا گھوڑا علامت ہے حرب کا, اور جو ہے یہ سفر حرب کا نہیں تھا, امن و سلامتی عافیت کا سفر تھا. اسی لیے سلامتی کی مناسبت سے سواری لائی گئی, سفر کی مناسبت سے سواری پیش کی گئی کہ آگے آپ کا جیسا سفر ہے ایسی سواری. اب کچے راستے کا سفر ہو تو ٹریکٹر چاہیے, اور شاندار ہائی وے کا سفر ہو تو مرسڈیز کار چاہیے. اب آپ کھیت میں جانے کے لیے کہے کہ بھائی مرسڈیز کار لاؤ, تو لوگ کہیں گے دماغ خراب ہو گیا ہے کہ کھیت میں جائے گا مرسڈیز کار لے کر کے. تو جیسا سفر اس کی مناسبت سے سواری. تو یہ سفر ہو رہا تھا آگے کا امن سلامتی عزت اکرام کا, اس اعتبار سے یہ براق جانور لایا گیا, گھوڑا نہیں لایا گیا. اب جانتے ہیں کہ با را قاف کا مادہ عربی زبان میں چمک کے لیے استعمال ہوتا ہے, برق بجلی کو بھی کہا جاتا ہے. براق کو براق کہنے کی ایک وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس کا قدم, اس کی رفتار مثل بجلی کے ہیں, بجلی کی طرح وہ تیز رفتاری سے چلتا ہے. بعض روایت میں آیا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک ایک قدم ہے اس کا, ایک قدم براق کا. بعض روایت میں اس کی تعبیر یوں آئی کہ منتہائے نظر تک اس کا قدم پڑتا ہے, اور منتہائے نظر ہے آسمان. ہم بھی یوں باہر نکل کے دیکھتے ہیں تو کہاں نظر جاتی ہے, آسمان کے اوپر. تو کا منتہائے نظر تک اس کا پہلا قدم ہے, اور انسان کا منتہائے نظر ہے اوپر میں آسمان. تو اس کا ایک قدم زمین پر اور اسی کا وہ قدم جو ہے آسمان پر, تو ایک قدم میں وہاں پہنچ جاتا ہے. تو کہا ساتویں آسمان پر یہ پہنچ گیا سات قدم میں, صرف سات قدم کے اندر براق ساتویں آسمان کے اوپر پہنچ گیا. تو دوسرا قول یہ ہے کہ اس کی چمک کے اعتبار سے اس کا نام براق ہے, چمک. ابھی روایت میں ابیس کا لفظ آ رہا ہے, سفیدی, یعنی اتنا چمک دمک والا وہ جانور تھا جیسے کہ بجلی چمکتی ہو, اسی لیے اس کا نام براق رکھا گیا. نمبر تین, بعض حضرات یہ کہتے ہیں شاتن برقا, ایسی بکری کو کہتے ہیں جس کے بال میں کچھ سفید بال ہو کچھ کالے بال ہو. تو کہا یہ براق بھی دو رنگا جانور تھا, اسی لیے اس کو براق کہتے ہیں. اور چوتھا قول بہت اچھا کہ اس میں جامد ہے, کہ کسی سے مشتق وشتق ماننے کا کوئی ٹینشن نہیں کہ کہاں سے آیا اور مادے اشتقاق سے کیا مناسبت ہے, اس میں جامد ہے, اس کا نام براق, بات ختم. اب بہت سی جگہوں کے اوپر جو ہے براق کی تصویریں بھی آپ نے دیکھی ہوگی, جاہلوں کے گھروں کے اندر ایک گھوڑا ہے اور آگے انسان کی شکل ہے, نہ وہ کچھ پر ور لگے ہوئے ہیں اس طرح کی شکل. یقال له البراق, یہ اس جانور کا نام براق تھا. اب اس براق کے بارے میں دو روایت ہے. بعض کہتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے براق کے اوپر سواری کی ہے, اس براق کے اوپر تمام نبیوں نے سواری کی. اور دلیل کیا دیتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے تو براق شوخی کرنے لگا, شرارت. اور جانور کی عادت ہے کہ نیا سوار ہوتا ہے تو وہ ذرا اچھل کود کرتا ہے. تو کہا جبرائیل نے اس کے کان میں یوں کہا کہ آج تک جتنے لوگ تیرے اوپر سوار ہوئے ہیں اس میں سب سے زیادہ اکرم انسان اس وقت پر سوار ہے. بس یہ بات سنتے ہی براق مارے شرم کے پسینہ پسینہ ہو گیا, اور پھر ایک دم متاع اور منقاد ہو کر کے پورا سفر گزرا. اس سے لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے براق پر سفر کیا. بعض روایت میں کہ جبرائیل نے خود حضور کو کہا کہ حضور اس پر آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام نے بھی سفر کیا تھا. ابراہیم علیہ السلام جب ملک شام سے مکہ المکرمہ حضرت حاجرہ اور اسماعیل کی خبر گیری کے لیے آتے تھے تو بعض روایتوں میں براق کا تذکرہ ملتا ہے کہ براق پر سوار ہو کر کے اول مرتبہ بھی آئے تھے اور بعد کی آپ کی آمد بھی براق پر ہوا کرتی تھی. تو جبرائیل نے کہا یہ وہی براق ہے جس پر آپ کے دادا جان بیٹھے تھے. اور بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے لیے الگ الگ براق بنایا ہے, جیسا کہ ہر نبی کا حوض کوثر الگ ہے, ایسے ہر نبی کا براق بھی الگ الگ ہے. کیسا براق؟ کہ وہ اپنا قدم رکھتا ہے جہاں نظر جاتی ہے اس کی انتہا کے اوپر, طرف ہی جہاں نظر پہنچے اس کی انتہا کے اوپر جا کر کے جو ہے اس کا قدم پڑتا ہے. فحملت علیہ, مجھے سوار کر دیا گیا اس براق کے اوپر. بعض روایت میں ہے کہ جبرائیل بھی ساتھ سوار ہوئے, بعض روایت میں ہے کہ نہیں جبرائیل ساتھ میں سوار نہیں ہوئے بلکہ جبرائیل اور میکائیل نے ایک نے لگام پکڑا ایک نے پالان پکڑا اور دونوں کو اللہ تعالیٰ نے حضور کی خدمت کے لیے بھیجا تھا, رہبری کے لیے بھیجا تھا, اس لیے یہ دونوں کے دونوں حضرات آئے تھے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فانطلق بی جبرائیل, مجھے جبرائیل لے کر کے چلے یہاں تک کہ پہنچے سمائے دنیا کے اوپر, پہلے آسمان کے اوپر پہنچے. راوی نے اختصار سے کام لیا ہے, اگ دوسری روایت کے اندر تفصیلات موجود ہے کہ مکہ المکرمہ سے اڑے تو ایک زمین کے اوپر آپ کو جبرائیل نے اتارا, پھر دوسری زمین پہ اتارا, پھر تیسری زمین پہ اتارا, ہر زمین پہ اتار اتار کر کے دو دو رکعت نماز پڑھائی, ہر جگہ حضور پوچھتے رہے یہ کون سی زمین, کہا پہلی جگہ جہاں کھجور کی جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھیں, کہا یہ آپ کا دار الہجرت ہوگا مدینہ, پھر دوسری جگہ اتر کر کے نماز پڑھائی, کہ یہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طور جہاں آپ نے اللہ سے کلام کیا تھا, پھر ایک جگہ دو رکعت نماز پڑھی کہ یہ بیت اللحم ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت با سعادت ہوئی تھی, پھر مدین میں دو رکعت نماز ادا کی, چار اسٹاپ کر کے مسجد اقصیٰ پہنچے, اور پھر مسجد اقصیٰ جا کر کے جو واقعات ہوئے وہ یہاں روایت میں موجود نہیں ہیں, وہ آگے روایت دوسری روایت میں آ رہے ہیں. تو جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے سمائے دنیا کے اوپر پہنچے. اس روایت سے معلوم ہوا کہ ڈائریکٹ وہاں تک براق ساتھ میں تھا. دیکھو بعض روایت میں یہ ہیں کہ جبرائیل امین اپنے پر پر بٹھا کر کے حضور کو آسمانوں پر لے گئے, یہ بھی بعض روایت میں ہے. ظاہر ہے کہ براق کو وہاں باندھ دیا, کہاں, مسجد اقصیٰ کے پاس. وہاں ایک چٹان تھی, اس چٹان میں سوراخ تھا اور انبیاء علیہ السلام اسی سوراخ سے اپنے اپنے براق کو باندھا کرتے تھے. اب اخیر میں حضرت عیسیٰ کے زمانے کے بھی 600 سال ہو گئے تو سوراخ میں مٹی بھر گئی تھی, تو جبرائیل نے وہ مٹی صاف کی اور پھر اس کے ساتھ براق باندھا. تو اس روایت میں کہ جس میں جبرائیل حضور کو اپنے پر پر لے کر کے گئے تو پھر واپسی تک براق وہیں بندھا ہوا رہا اور مسجد اقصیٰ صخرہ بیت المقدس سے پر کے اوپر جبرائیل حضور کو ساتوں آسمان کا سفر کرانے کے لیے لے گئے. حتیٰ تا سماعت دنیا, یہاں تک کہ سمائے دنیا کے اوپر پہنچے. کہتے ہیں کہ رات کو مسجد اقصیٰ کے دربان لوگ, امام لوگ نعت کی نماز سے فارغ ہو کے جب دروازہ بند کرنے کی نوبت آئی تو دروازہ ہی بند نہیں ہوا. بہت کوشش کی, بڑھئی کو بھی بلایا, بھائی دیکھو یہ دروازہ بند نہیں ہو رہا ہے. تو بڑھئی لوگوں نے آ کر کے کہا کہ وہ اوپر کی جو دیوار ہے نا وہ ذرا نیچے آ گئی ہے اس لیے دروازہ بند نہیں ہو پائے گا, اس میں کام لمبا ہے, ابھی رات میں نہیں ہوگا کل کریں گے, چلو دروازہ کھلا چھوڑ دو. اسی معراج کی رات میں یہ نظام ہوا. اب صبح میں آ کر کے انہوں نے دروازہ بند کیا تو آسانی سے بند ہو گیا, کوئی مرمت کی کارگزاری نہیں کرنی پڑی. اور وہاں کے ائمہ اور مشائخین نے مسجد کے اندر آنے کے بعد فوراً کہا کہ لگتا ہے کہ آج رات میں ہم جو ہے یہاں کچھ قدسی الصفات لوگوں کی آمد ہوئی ہے, اس لیے کہ کوئی بزرگ آ کر کے چلے جاوے تو انوار تو باقی رہتے ہیں, اور اس رات میں سارے انبیاء کا اجتماع وہاں ہوا اسی لیے انوار کا ہونا لازمی چیز ہے. تو انہوں نے خود محسوس کیا کہ یہاں انوارات آج ایسے محسوس ہو رہے ہیں کہ جو ہے حضرات انبیاء علیہ السلام کی جو ہے آج کچھ نقل و حرکت, پوری تفصیلات سیرت میں موجود ہے. فاستفتح, تو جبرائیل نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا, کھولو. قیل من ھذا, पूछा अंदर से दरबारों ने आसमान के, कौन? कॉल जिब्राइल का, मैं जिब्राइल हूं। शुरा लिखते हैं कि किसी के दरवाजे पर जावे तो देखो पूरा नाम बोलने का ये तालीम दी गई। जिब्राइल भी आसमान पे जाकर के अपना तारुफ कराएं कि मैं जिब्राइल हूं। तो हम भी किसी के दरवाजे पर जाए तो अपना पूरा तारुफ करवावे दरवाजा खुलवाने के वास्ते। और मालूम हुआ कि सैयदुल मलाइका जा रहे हैं, फिर भी कार्रवाई तो सारी हो रही है, ऐसे दरवाजा नहीं खुल रहा है। वो पूछ रहे कौन, ये कौन तुम्हारे साथ है, इनको लाने की इजाजत है नहीं है? तो कानूनी कार्रवाई तो सबके लिए होगी, भले सैयदुल मलाइका आए और सैयदुल अंबिया को लेकर के आए, लेकिन जाब्ते की तो सारी कार्रवाई सातों आसमान पर होनी होनी है। कीला वमन मा का, अंदर से फरिश्ते भी अजीब पूछ रहे आपके साथ कौन है। कौल मोहम्मद, जिब्राइल ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कीला वकद उर्सी लई लई, देखो ये जो सवाल किया ने अंदर के दरबारों ने कि उनकी तरफ भेजा गया था, यानी इनको आसमान पर लाने के लिए जिब्राइल की आपको भेजा गया था कि इनको आसमान पर लेकर के आओ, क्या मतलब? आसमान के फरिश्ते हुजूर से वाकिफ थे, आपकी नबूवत और रिसालत से वाकिफ थे। इस वक्त सवाल का मंशा ये था कि इनको आसमान पर लाने के लिए कि आपको भेजा गया था अल्लाह की तरफ से, ये इनके सवाल का मंशा। दूसरी बात ये है कि इन मलाइका के सवाल करने का हासिल ये है कि क्या मोहम्मद को अल्लाह ने नबी बनाया है, उन पर वही नाजिल हुई है, ये भी एक सवाल का मंशा बाज लोगों ने जो है लिखा है। और बाज हजरात यूं फरमाते हैं कि ये सवाल था बतौर बशारत के, खुशखबरी सुनाने के वास्ते। ओ हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इनको लेने के लिए जिब्रेल आपको अल्लाह ने भेजा, सैयदुल मलाइका को बाकायदा अल्लाह ने भेजा इनको यहां आसमानों पर लाने के लिए? तो बशारत और खुशखबरी के अंदाज में आसमान के दारोगे ये सवाल कर रहे हैं हजरत जिब्राइल अमीन को। कौल नाम, तो जिब्राइल ने कहा जी हां मुझे अल्लाह ने भेजा है। कील मरहबम भी, वेलकम, स्वागत करते हैं हम, तशरीफ लाइए। फनी अमल मजी ओ जा, बहुत अच्छे आए, आपका आना बहुत अच्छा हुए। फफुतिहा, आसमान के दरवाजे खोल दिए गए। मालूम हुआ आसमानों के ऊपर दरवाजे है। वलकद खलकना फौककुम सबअ तराइक, आसमानों के दरवाजे हैं ये इस हदीस से साबित हुआ। और पहले आसमान का दरवाजा खोल दिया गया, यानी हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते। फलम्मा खलस्तु, हुजूर कहते हैं कि जब मैं पहले आसमान में दाखिल हुआ तो वहां तो आदम अलैहि सलाम थे पहले आसमान के ऊपर। तो जिब्राइल ने कहा ये आपके अब्बा आदम अलैहि सलाम, हाजा अबू का आदम, ये हैं आपके अब्बा तमाम इंसानों के बाबा हजरत आदम अलैहि सलाम। फसल्लिम अलैहि, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनको सलाम कीजिए। देखो सैयदुल अंबिया को सलाम का जिब्राइल कह रहे हैं, हालांकि सलाम करना चाहिए आदम अलैहि सलाम को, चूंकि वो मबजूल है, हुजूर अफजल है, मबजूल अफजल को सलाम करें, लेकिन जिब्राइल हुजूर को कह रहे हैं कि आप सलाम करो। शुरा कहते हैं कि हुजूर को तवाजु की तालीम दी जा रही है, आप बड़े हैं लेकिन अपने से छोटे को आप सलाम कीजिए। नंबर दो, बाज ने इसकी तौजीह क्या की, हुजूर के लिए पहला आसमान गुजरगाह था, हुजूर गुजर रहे थे, पास हो रहे थे, आदम अलैहिस्सलाम तो वहां बैठे हुए हैं पहले आसमान के ऊपर। और तालीम यही है, गुजरने वाला रुकने वाले को सलाम करे, खड़ा रहने वाला बैठे रहने वाले को सलाम करे। तो ये शरी जाब्ते के ऊपर अमल किया। کہ آدم بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کھڑے گزر رہے ہیں, آپ سلام کر دیجئے. فسلم علیہ, فسلم تو علیہ, میں نے آدم علیہ السلام کو جواب دیا. فرد السلام, انہوں نے جواب کا جواب, سلام کا جواب دیا. معلوم ہوا کسی بھی انسان سے ملاقات کرے تو اول سلام, بات کلام, اول سلام. اور جو کوئی آدمی کلام چالو کر دے سلام سے پہلے تو کہنے کا بھائی چپ, پہلے سلام جواب دے پھر آگے کی بات کر, یہ تعلیم ہے. تو آدم علیہ السلام نے کیا کہا, مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح, نیک بیٹے اور نیک نبی, مرحبا مرحبا, تشریف لائیے. دیکھو سات آسمان تک میں یہ ملے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت آدم علیہ السلام نے مرحبا بالابن الصالح کا لفظ استعمال کیا. باقی ہر جگہ کے اوپر, باقی آسمانوں پر اخ 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 کا لفظ استعمال ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ آدم علیہ السلام کا ابو الانسان ہونا, اور ابو الانسان ہونا معروف مشہور معاملہ ہے, اس لیے وہ دونوں کے دونوں نے بالابن الصالح کا لفظ استعمال کیا. باقی دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابراہیم تو دادا ہی آپ کے اور حضور کے جد امجد میں سے ہیں. ثم صعید بی حتی اتى السماء الثانیۃ, اب پہلے آسمان پر جو دوسری چیزیں دیکھی وہ آگے روایت آ رہی ہے. پھر چڑھے مجھ کو لے کر جبرائیل یہاں تک کہ دوسرے آسمان پر پہنچے اور دروازہ کھلوایا, یعنی کھولنے کے لیے کہا, ڈور بیل بجایا. قیل من ھذا, تو اندر کے فرشتوں نے پوچھا یہ کون, کہا جبرائیل. پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون, تو کہا محمد. پوچھا گیا کہ کیا آپ کو ان کی طرف لانے کے لیے بھیجا گیا, جبرائیل نے کہا جی ہاں. فٹافٹ دوسرے آسمان کے فرشتوں نے دروازے کھولے اور کہا کہ مرحبم بھی مرحبم بھی, تشریف لائیے تشریف لائیے, بہت اچھے آنے والے آئے, اور دروازہ کھول دیا گیا. فلما خلصت, جب میں داخل ہوا تو وہاں دوسرے آسمان پر کون ملے, حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام ملے. وہما ابن خالتن, اور وہ دونوں خالازاد بھائی ہوتے ہیں, وہ دونوں کے دونوں خالازاد بھائی ہوتے ہیں. تو جی سمجھا دی تھی پہلے, دونوں کے دونوں کیسے خالازاد بھائی کہلائیں گے. وہما ابن خالتن, قال ھذا یحییٰ وھذا عیسیٰ, جبرائیل نے کہا یہ حضرت یحییٰ ہے اور یہ حضرت عیسیٰ ہے. فسلم علیہما, ان دونوں کو سلام کرو. فسلم تو, میں نے سلام کیا. فردا, دونوں نے سلام کا جواب دیا. ثم قالا, دونوں نے کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح. اب دونوں دو کے دونوں بھائی استعمال کر رہے ہیں لفظ, پیچھے روایت گزری انبیاء آپس میں اللہ تی بھائی ہیں, ماں سب کی الگ باپ ایک, تو ایسے سب کے سب آپس کے اندر اخوت کا تعلق رکھتے ہیں. اور نبی صالح جی, جہاں سے باقی ہو وہاں سے عبارت پڑھو. یہ اشکال جواب میں ذہن میں رکھنا, یہ جلالین میں بھی آتا ہے, مشکات میں بھی آتا ہے کہ دونوں کیسے ابن خالتین ہیں. جی
ثم قال مرحبا بالاخ
فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء فتقم فلما فلسيد يوسف قال هذا يوسف فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بملك الصالح والنبي الصالح
ہاں جبرائیل مجھ کو لے کر چلے تیسے میں آسمان پر مجھ کو لے کے چڑھے وہاں بھی آپ نے طلب فعل باب استفعال کی خاصیت وہاں بھی دروازہ کھلوانا چاہا آپ نے پوچھا گیا اندر سے کون ہے کہا جبرائیل آپ کے ساتھ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ آپ کو ان کی طرف بھیجا گیا تھا لانے کے لیے کہا ہاں اب فٹافٹ تیسرے آسمان کے فرشتوں نے دروازے کھول دی اور استقبال کیا مرحبا مرحبا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیے بہت اچھے آنے والے آپ تشریف لائے دروازہ کھولا جب میں داخل ہوا تو وہاں تو یوسف علیہ السلام تھے اور جبرائیل نے کہا یہ یوسف ہے آپ ان کو سلام کرو تو میں نے یوسف علیہ السلام کو سلام کیا انہوں نے جواب دیا اور جواب دیتے ہوئے کیا کہا مرحبا بالاخ الصالح نیک بھائی مرحبا مرحبا معلوم ہو کہ کوئی مہمان آوے تو ان کو اچھے لقب سے ان کا استقبال کرنا چاہیے خالیا تو آیا یہ کیا طریقہ ہوا استقبال کرنے کا اچھے لقب اچھے آداب سے ان کا استقبال کرنا چاہیے والنبی صالح جی اس کے بعد مجھے جبرائیل لے کر کے چڑھے چوتھے آسمان پر پہنچے دیکھو سم 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 آ رہا ہے سمجھ رہے ہو نا پیچھے 500 سال والی حدیث گزری ہے کہ ایک آسمان سے لے کر دوسرے کا فاصلہ 500 سال سم سم پھر مجھ کو لے کر کے جبرائیل چڑھے یا چوتھے آسمان پر پہنچے دروازہ کھلوایا پوچھا کون ہے کہا جبرائیل سوال کیا اندر سے تمہارے ساتھ کون ہے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا کیا آپ کو ان کو لانے کے لیے بھیجا گیا تھا کہا ہاں فوراً چوتھے آسمان والوں نے دروازے کھول دیے اور زوردار مرحبا کہا بہت اچھے آنے والے آپ تشریف لائے دروازہ کھولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں داخل ہوا چوتھے آسمان میں تو حضرت ادریس علیہ السلام ملے چوتھے آسمان کے اوپر کہا جبرائیل نے کہ یہ ادریس ہے آپ سلام کرو تو میں نے ان کو سلام کیا انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ مرحبا بہت اچھے بھائی مرحبا اور نبی صالح مرحبا دیکھو انبیاء علیہ السلام کی معراج میں ملاقات متعدد مرتبہ ہوئی ہے ایک تو روایت میں یہ ہے کہ جب حضور جا رہے تھے ہوا میں اڑ کر کے تو فضا میں ایک جماعت نے حضور کو سلام کیا تھا جبرائیل نے کہا اس جماعت کو آپ سلام کا جواب دو اور پھر بعد میں حضور نے پوچھا یہ کون جماعت تھی جن کو میں نے سلام کیا جواب دیا تو اس میں بھی حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ تھے تو ایک ملاقات تو قدس پہنچنے سے پہلے یہ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء سے ایک سلام کلام وہاں ہوا تھا پھر ایک روایت پیچھے بتلائی تھی موسیٰ علیہ السلام والی روایت میں کہ حضور نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر کے نماز ادا فرما رہے ہیں وہ بھی ایک زیارت ہوئی حضور کو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پھر مسجد اقصیٰ میں بھی انبیاء کا مجمع تھا پھر ساتوں آسمان کے اوپر بھی ہر آسمان پر نبی ہر آسمان پر نبی ہر آسمان پر نبی بعض شرح حدیث تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ ہر ہر آسمان پر دیگر انبیاء بھی تھے یعنی کہ پہلے پہ صرف آدم علیہ السلام تھے دوسرے پہ صرف حضرت یحییٰ اور عیسیٰ تھے تیسرے پہ یوسف تھے چوتھے پہ ادریس تھے صرف یہ تھے ایسا نہیں ہر ہر آسمان پر متعدد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے لیکن مشہور مشہور کا ذکر کیا گیا، جن کی زیادہ شہرت ہے ان لوگوں کا نام لیا گیا، باقی کا نام چھوڑ دیا گیا. جی پھر جبرائیل مجھ کو لے کر کے چڑھے یہاں تک کہ پانچویں آسمان پر پہنچے، دروازہ کھلوایا، پوچھا کون؟ کہا جبرائیل. پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا گیا کہ کیا آپ کو ان کو لانے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ کہا جی ہاں. تو پانچویں آسمان کے فرشتوں نے کہا مرحبا، بہت اچھے آنے والے آئے. انہوں نے بھی دروازہ کھول دیا. معلوم ہوا کہ آدمی اپنے ساتھ کوئی ہوئے تو ان کا بھی تذکرہ کرنا چاہیے کہ میں ہوں اور میرے ساتھ یہ ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو تو آنے کی اجازت ہے لیکن آپ کے ساتھ جو ہے اس کو سامنے والا پسند نہ کرے لانا. اجازت کے اندر اس کی بھی صراحت آپ کو کرنی پڑے گی کہ میں بھی آیا ہوں اور میرے ساتھ یہ بھی ہے یہ بھی ہے. وہ اجازت دے وے کہ ہاں سب آؤ تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ اپنے اکیلے کی اجازت لو اور پھر 100 آدمی کو لے کر کے پہنچ جاؤ، 10 آدمی کو لے کر کے پہنچ جاؤ، ایسے لوگوں کو لے کر پہنچ جاؤ کہ جن کی ملاقات کو وہ گوارا نہ کرتے ہو، یہ تو خلاف اصول ہوا، خلاف ضابطہ ہوا. اس لیے دیکھو اور آسمان پہ جبرائیل کو سوال ہو رہا ہے آپ اکیلے ہو کہ آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ تو کہا نہیں میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا کوئی ہے، اسی لیے وہ پوچھ رہے کہ بھائی آپ کے ساتھ کون ہے. تو کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں پانچویں آسمان میں داخل ہوا تو وہاں تو ہارون علیہ السلام دے. تو جبرائیل نے کہا یہ ہارون ہے سلام کرو. تو میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور وہی بات کہی مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح. جی قیل ہے کہ قال ہے مرحبا سے پہلے پھر جبرائیل مجھ کو لے کر کے چڑھے یہاں تک کہ جو ہے چھٹے آسمان کے اوپر پہنچے، دروازہ کھلوایا، پوچھا کون ہے؟ کہا جبرائیل. کون آپ کے ساتھ ہے؟ کہا محمد. پوچھا گیا کیا ان کو لانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ کہا جی ہاں. کہا مرحبا بھی، آئیے، بہت اچھا، بہت اچھا آپ کا آنا ہو. جب میں چھٹے آسمان میں داخل ہوا تو وہاں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے. قال هذا موسیٰ، جبرائیل نے کہا یہ ہے موسیٰ علیہ السلام، سلام کرو. سلام کیا، انہوں نے جواب دیا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا مرحبا بالاخی الصالح والنبی الصالح. کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو معجسد آسمانوں پر حضور کے ساتھ ملاقات کی سعادت حاصل ہوئی. اس لیے کہ نبیوں کے بدن قبر کی مٹی کھاتی تھوڑی ہے، حرام ہے ان کے اوپر، اور ہو سکتا ہو کہ عالم آخرت کا بدن ان کو نصیب ہو گیا ہو. فلما جاوستو، چھٹے آسمان پر ایک نئی چیز پیش آئی. حضور فرماتے ہیں کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات لے کے آگے بڑھا تو وہ تو رونے لگے، بکا موسیٰ علیہ السلام رونے لگے. قیل لہو، پوچھا گیا حضرت یہ کیا، کسی آسمان پر رونے کا قصہ پیش نہیں آیا اور آپ جو ہے رو رہے ہیں، مایوب کی کا آپ کیوں رو رہے ہو؟ سبحان اللہ. تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک نوجوان جس کی بعثت میرے بعد ہوئی اس کی امت میں سے جنت میں اتنے لوگ داخل ہوں گے اتنے زیادہ لوگ جو میری امت میں سے داخل ہوں گے اس سے کئی گنا زیادہ. دیکھو یہاں موسیٰ علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غلام کا لفظ استعمال کیا. یہ غلام کا لفظ استعمال کرنے کا مطلب کیا؟ نوجوان کے معنی کے اندر. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ. تو وہاں غلام عرفی غلام کے معنی میں نہیں ہے سورہ کاف میں بھی, یہاں بھی وہی معنی ہے, عرفی غلام کا معنی نہیں, نوجوان. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نوجوان کیسے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے حضور کے لیے نوجوان کا لفظ کیسے استعمال کیا؟ تو اس کی حکمت بھی سمجھو. حضرت موسیٰ علیہ الصلات والسلام کی کل عمر مبارک دنیا کی, پھر موسیٰ علیہ السلام انتقال سے لے کر معراج تک قبر میں رہے, برزخ میں رہے, یہ مجموعی عمر ملاوے دنیا کی عمر اور برزخ کی عمر, تو اس اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام کی عمر بہت لمبی اور حضور کی عمر بہت چھوٹی. سمجھ میں آئی گنتی؟ غلام کس اعتبار سے؟ موسیٰ علیہ السلام کی حیات دنیاوی اور حیات برزخیہ دونوں کا مجموعہ کرو اور حضور کی معراج تک کی عمر گنو, 50, 50 کے کم, تقریباً 50. تو اس اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام کی عمر بڑی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقابلے کے اندر کم عمر ہے, اس لیے کہا غلام. نمبر دو, حضور کو غلام کے لفظ سے تعبیر کرنے کی ایک وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے, پچھلے انبیاء علیہ السلام کو جتنی لمبی لمبی عمر ملی ان کے مقابلے میں حضور کو بہت کم عمر ملی. نوح علیہ السلام کو ایک روایت میں 1400 سال اور حضور کتنے؟ 60 سال. کتنا بڑا فرق. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں 90 کے بعد تو بچہ پیدا ہوا اور حضور کی کل عمر 63 سال. تو پچھلے انبیاء کی مجموعی دنیاوی عمر بھی اگر گنے تو اس کے اعتبار سے وہ اسن بڑی عمر کے کہے جائیں گے, سین سے اسن, اور حضور ان کے مقابلے میں کیا کہے جائیں گے؟ غلام, کم عمر کہے جائیں گے. نمبر تین, بعض حضرات یوں کہتے ہیں کہ غلام کا لفظ بول کر کے مراد لینا تھا ترو تازہ کھلتے نوجوان, اور پیچھے روایت میں آپ نے پڑھا کہ حضور کی عمر کو بڑھاپا نہیں آیا, بڑھاپا نہیں آیا. 60 کی عمر بڑھاپے کی ابتدا تو بہت بہت تو کہہ سکتے ہیں, اب کسی کے 14 سے لے کر 20 تک کے بال سفید ہوئے تھوڑے بڑھاپا کہی جائے, اور وہ بھی زندگی کے آخری ایام میں, اور ابھی تو ہجرت بھی نہیں ہوئی ہے. تو غلام بول کر کے مراد دیا گیا ہے ترو تازہ کھلتے نوجوان, اور معراج کے وقت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف ترو تازہ تھی. بعض حضرات کہتے ہیں کہ غلام بول کے موسیٰ علیہ السلام نے حضور کو دعا دی کہ آپ پوری زندگی جوان رہیں گے, آپ کو کہولیت اور بوڑھاپا نہیں آئے گا, یہ دعا دی موسیٰ علیہ السلام نے. تو بعض مرتبہ کسی خطاب کو ہم دعا پر محمول کرتے ہیں, جیسے کہ کھیلتے بچے کو کہہ دے بعض مرتبہ ارے مفتی صاحب, تو باپ کہتا ہے نا کہ اللہ حضرت آپ کی زبان مبارک کرے میرا بیٹا بڑا ہو کے مفتی بن جاوے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعائیہ کلمات کہے حضور کو کہ آپ ہمیشہ جوان رہیں گے, کہولیت یا بڑھاپا آپ کے اوپر طاری ہوگا نہیں. اب موسیٰ علیہ السلام کا رونا حسد کے اوپر تھوڑا ہے, حسد تو مومن کامل کو نہیں ہو سکتی, تو نبی کو کیسے حسد ہو سکتی ہے کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد بہت زیادہ بہت بڑی تعداد میں اور میری امت کے افراد کم, حسد تھوڑی ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ ہر گندگی سے پاک رکھتے ہیں, صاف ستھرا رکھتے ہیں نبیوں کو ہر طرح کی گندگی سے. تو یہ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بتلائی اور حضور کی اس فضیلت کے اوپر خوشی کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رونا آ گیا. خوشی کا بھی رونا ہوتا ہے نا, جیسے کہ حج میں جاتے ہیں رو کے مل کے جاتے خوشی میں, تو خوشی کا بھی رونا ہوا کرتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بہت بڑا ہونے کے اوپر خوشی کے اظہار کے اندر آپ کو رونا آ گیا, اور اس میں کثرت اجر کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ جس نبی کے متبین زیادہ اس کو اجر زیادہ, حضور کے متبین سب سے زیادہ حضور کو اجر بھی سب سے زیادہ. اس خوشی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام رو رہے. نمبر دو, بعض حضرات نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ آپ اپنی امت کے اوپر رو رہے تھے, موسیٰ علیہ السلام اپنی امت پر رو رہے تھے. کیا مطلب اپنی امت پر رونے کا؟ تو بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی امت پر کیوں روئے؟ اس بات پر رونا آیا کہ بنو اسرائیل کو دنیا میں اللہ نے بڑی لمبی عمر عطا فرمائی, قسم قسم کی نعمتیں عطا فرمائی, من و سلوا جیسی, سمندر میں راستے جیسی, جسمانی قوت بھی بنو اسرائیل کو اللہ نے بہت عطا فرمائی, لیکن انہوں نے اللہ کی جسمانی اور روحانی نعمتوں سے امت محمدیہ کی طرح فائدہ نہیں اٹھایا جیسا فائدہ امت محمدیہ نے اٹھایا, اور وہ لوگ اکثر اہل الجنہ بن گئے, اور میری امت کو زمانہ بھی اتنا ملا, قوت بھی ملی, نعمت بھی ملی, لیکن انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا. اس بات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رونا آ گیا. بعضوں نے رونے کی ایک وجہ یہ بتلائیے کہ ہر نبی کے دل میں اللہ نے جو رحمت, شفقت, نرمی کے جذبات بھرے ہیں اس کے پیش نظر رونا آیا. کہ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں, لوگوں نے پوچھا حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ بس ایک رحمت ہے اللہ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں میں سے جن کو یہ رحمت کی دولت سے نوازتے ہیں ان کا یہ حال ہوتا ہے. رحمت شفقت تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی رحمت کے پیش نظر رونا آ گیا. بعض کہتے ہیں کہ حضور کو خوش کرنے کے لیے روئے موسیٰ علیہ السلام, روئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے واسطے. او محمد آپ کے اتنے متبعین, آپ کا اجر بھی اتنا زیادہ, آپ کی دعوت کو قبول کرنے والے بھی اتنے زیادہ. حضور کا دل خوش کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام روئے. بعض مرتبہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے رونا پڑتا ہے آدمی کو. چلو پھر مجھے جبرائیل لے کر کے آگے بڑھے یہاں تک کہ ساتویں آسمان کے اوپر پہنچے. ساتویں آسمان پر مجھے لے کے جبرائیل پہنچے. جبرائیل نے دروازہ کھلوایا, پوچھا کون؟ کہا جبرائیل. کہا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا گیا کہ کیا ان کو لانے کے لیے بھیجا گیا؟ کہا ہاں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا مرحبم بھی نہیں, ساتویں آسمان کے فرشتوں نے کہا مرحبم بھی, بہت اچھے آنے والے آئے. سب جب میں ساتویں آسمان پر داخل ہوا تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. جبرائیل نے کہا کہ آپ کے ابا ابراہیم ہیں, ان کو سلام کرو. میں نے ان کو سلام کیا, انہوں نے سلام کا جواب دیا تو کہا کہ مرحبًا بالابن الصالح والنبی الصالح, نیک صالح بیٹے اور نیک صالح نبی, مرحبا مرحبا, آپ تشریف لائیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اور ابراہیم علیہ السلام نے ابن الصالح کہا, باقی سب نے اخو الصالح کہا.